من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه ونوام فضله وامتنانه حمدا يكون لحقه قضاء ولشكره أداء وإلى ثوابه مقربا ولحسن مزيده موجبا والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أمينه وحبيبه وخيرته من خلقه وحافظ سره ومبلغ رسالاته العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما ابن الزهراء بقية الله وآيته الكبرى واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الكريم في الذكر الحكيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم بزرگان محترم اور برادران عزیز، خدا کریم کا شکر ہے کہ ایک سال کی مدت کے بعد اس نے پھر یہ موقع دیا کہ ہم اور آپ سب دسترخوان جناب امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام سے قصب فیض کریں اور ہر ایک اپنی بساط کے مطابق اس دسترخوان سے جو لے سکتا ہو وہ لے۔ اس لیے کہ یہ وہ بارگاہ ہے کہ جہاں جود و سخا لا متناہی ہے، انسان اپنے اعتبار سے اس خاندان سے جو حاصل کر سکتا ہے وہ کرے، ان کی عطا میں کوئی کمی نہیں ہے، جس طریقے سے ان کا خان کرم ماضی میں لوگوں کے لیے بچھا ہوا تھا اسی طریقے سے آج بھی وہ لوگوں کو عطا کر رہے ہیں، بس فرق یہ ہے کہ جس میں جتنی اہلیت ہے وہ ان سے اتنا ہی لے سکتا ہے۔ بہرحال یہ ایک موضوع ہے جس پر میں انشاءاللہ کچھ باتیں درمیان گفتگو آپ سے کروں گا۔ میرا اصل موضوع، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ معرفت امام ہے، کہ جو مسلسل 4 سال سے اس پر گفتگو ہو رہی ہے اور یہ 5واں سال ہے اسی معرفت امام کی گفتگو پر، میں انشاءاللہ اس کو پہلی سے اس گفتگو کا پھر آغاز کروں گا۔ جو باتیں سال گزشتہ رہ گئی ہیں میں آج اس ماہ ذلحجہ کی یہ آخری شب کی گفتگو میں مناسب سمجھا کہ جو آج کے حالات دنیا میں رونما ہیں اور جو ابھی کچھ دن پہلے جو باتیں آپ کے علم میں ہیں کہ دنیا میں آئیں، اس کے اعتبار سے کچھ چیزیں عرض کروں اور پھر انشاءاللہ اپنی وہ گفتگو جو سال گزشتہ اور سالہائے گزشتہ میں ناقص رہ گئی تھی، جتنا ممکن ہوگا اس کو اس سال مکمل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے، ظاہراً اس کا ترجمہ یہ ہے کہ رسول آپ کہہ دیں ان لوگوں سے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو، تو اس کا رد عمل یہ ہوگا کہ یحببکم اللہ، اللہ تم کو دوست رکھے گا، اور جب خدا دوست رکھے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ وہ یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پروردگار مغفرت کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ جیسا کہ اس آیہ کریمہ سے خود ہی واضح ہے کہ آیت کا مرکزی حصہ کیا ہے، اور آیت یا ہماری حوزے کے زبان میں کہ آیت کا مقام بیان کیا ہے اور آیت کہنا کیا چاہتی ہے، آپ کے ذہن میں خود یہ بات واضح ہو گئی ہوگی صرف ترجمے سے ہی، چونکہ اتنا واضح بیان ہے کہ جس میں کسی طرح کی کوئی پیچیدگی نظر نہیں آتی، بالکل صاف گفتگو ہے جو پروردگار عالم نے اس آیہ کریمہ میں فرمائی ہے۔ دو محبتیں ہیں اور دو محبتوں کے درمیان ایک حلقہ وصل ہے جو اس محبت کو اس محبت سے متصل کر دیتا ہے۔ توجہ کیجیے، میں چاہتا ہوں کہ بات ہمارے کم سن بھائیوں تک بھی پہنچ جائے۔ دو محبتوں کو کوئی ایک چیز ہے جو وصل کر رہی ہے، اور اگر یہ چیز درمیان میں نہ ہو تو یہ دو محبتیں آپس میں وصل نہ ہو پائیں گی۔ ایک محبت ادعا ہے، دعویٰ ہے، اور یہ حلقہ وصل اس دعوے کی دلیل ہے، اور دوسری محبت اس دعوے کا نتیجہ ہے۔ اور یہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ دین کی بنیاد ہی محبت پر رکھی گئی ہے، دین کا پیغام ہی محبت پر ہے، یا بلکہ یہ کہا جائے کہ دین محبت ہی ہے، اور محبت کے علاوہ دین کچھ نہیں ہے۔ اور یہ ایسا نہیں ہے کہ میری خطابت یا لفاظی نہیں، بلکہ حدیث کے فقرے ہیں، حل الدین الا الحب، کیا محبت کے علاوہ دین کچھ اور بھی ہے؟ یا لیس الدین الا الحب، محبت کے علاوہ دین کچھ نہیں ہے۔ مسلسل احادیث، الدین هو الحب والحب هو الدین، دین محبت ہے اور محبت دین ہے۔ ان صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ اور پروردگار عالم نے بھی دین کی بنیاد محبت پر ہی رکھی ہے، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں خود، یہ اس میں بہت سی بحثیں ہو سکتی ہیں، دین کی یعنی شریف بحثیں بھی ہو سکتی ہیں، سائیکولوجیکل اعتبار سے بحثیں کی جا سکتی ہیں، سماجی اعتبار سے بحثیں کی جا سکتی ہیں، مختلف ابحاث ہیں کہ جو اس سلسلے میں بیان کیے جاتے ہیں اور ہوتے ہیں۔ میں صرف اپنے اعتبار سے مقدمتاً جو باتیں لینا چاہ رہا ہوں اسی حد تک اکتفا کر رہا ہوں کہ آپ دیکھیے، انسان کسی چیز کی طرف نہیں بڑھتا جب تک کہ اس چیز سے انسان کو محبت نہ ہو جائے۔ محبت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو زبان سے کہی جائے، نہیں، محبت زبان سے کہنے کا نام نہیں ہے، اور اگر کوئی کہتا ہے تو غلط ہے، بلکہ محبت یعنی ایک درونی کشش، محبت یعنی ایک کھچاؤ، محبت یعنی ایک لگاؤ کسی چیز سے، وہ زبان سے کہے یا نہ کہے۔ جب تک انسان کے اندر بھوک نہیں لگتی انسان کھانے کی طرف نہیں جاتا، یعنی ایک درونی کشش ہے جو پیدا ہو رہی ہے اس کھانے سے، ایک کشش ہے جو پیدا ہو رہی ہے اس پانی سے، اور اس حب جو انسان کے اندر ہے، وہ جو ارادہ، جب تک انسان ارادہ نہ کرے گا جب تک محبت نہ پیدا ہو جائے، اور جب تک ارادہ نہ کرے کسی کام کو انجام نہیں دے گا، تو یہ ارادہ اسی محبت کا نتیجہ ہوتا ہے جو انسان کے اندر پائی جاتی ہے۔ اب جتنی انسان کی نظر ہوتی ہے اتنا ہی اس کی محبت کا دائرہ ہوتا ہے، کوئی مادیات ہی تک دیکھ سکتا ہے تو مادیات تک ہی محبت کرتا ہے، کوئی ظاہر تک ہی دیکھتا ہے تو ظاہر تک ہی محبت کرتا ہے، اور کوئی مادیات سے بالاتر ہو کر کے معنویات پر نظر ڈالتا ہے تو اس کی محبت کا دائرہ معنویات تک پہنچ جاتا ہے، ظاہر سے آگے بڑھ کر کے باطن کو دیکھتا ہے تو اس کی محبت کا دائرہ باطن تک پہنچ جاتا ہے۔ اور یہ ظاہر و باطن میں بحث الجھے نہیں، میں مثال کے ذریعے سے بات کرنا چاہتا ہوں تاکہ واضح ہو جائے۔ آپ دیکھیے، انسان کے اندر بھوک ہے، بھوکا ہے انسان، کھانے سے اس کو محبت ہے اور کھانا چاہتا ہے، لیکن ایسے ہی وقت میں کوئی دوسرا آ گیا جس نے دست سوال بلند کر دیا، توجہ کیجیے گا، اس نے دست سوال بلند کر دیا کہ میں ایک فقیر ہوں، ایک بھوکا ہوں، مجھے اللہ کے راہ پر کچھ دے دو۔ اب دو چیزیں ہیں جو ٹکرا گئیں آپس میں، یا میں اپنی بھوک کو مٹا لوں یا اس کی بھوک کو مٹا دوں، توجہ کیجئے گا۔ جس کی نظر صرف ظاہر تک محدود ہے وہ اپنی بھوک کو مٹا لے گا، اس کو چھوڑ کے چلا جائے گا، یا یہ کم از کم ایک
معاف کیجئے گا، ایک سوری کہہ کر کے آگے بڑھ جائے گا، کیونکہ اس کی محبت کا تعلق اس کھانے سے ہے اور یہ محبت اسے مجبور کر رہی ہے کہ اس کو نہ دیں، خود لے لے. لیکن جس کی نظر مادیات سے بالاتر معنویات تک پہنچ گئی، جو ظاہر سے نکل کے باطن تک پہنچ گیا، وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ اب دو محبتیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں. اپنی بھوک کی محبت ہے ایک طرف، اور اس کھانے کو دے کر کے جو حب الہی ہے وہ دوسری طرف. توجہ کیجئے گا. چونکہ سماجی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے، اپنے خاندانی اعتبار سے، یا جس اعتبار سے آپ کہیں، انسان سخی ہے، انسان جواب ہے، انسان میں دینے کا جذبہ پایا جاتا ہے. ایک محبت یہ ہے کہ میں اس کو دے دوں، یہ بھی ایک محبت ہے، تاکہ ہماری وہ سخاوت جو سخاوت کی محبت ہے وہ باقی رہ جائے. ایک یہ ہے کہ کھا لوں، جو ظاہری محبت ہے وہ باقی رہ جائے. اب اسی جگہ پر محبتوں کا آپس میں تضاد ہوتا ہے. جو محبت جس پر غالب آ جاتی ہے، انسان اس کام کو انجام دے دیتا ہے. کبھی انسان کے نفس کی محبت غالب آتی ہے تو اپنے آپ کو دیکھتا ہے، پوری دنیا کو بھول جاتا ہے. کوئی مرتا ہے تو میری بلا سے مرے، ہم تو محفوظ ہیں. کسی کا گھر اجڑتا ہے تو اجڑ جائے، ہمارا گھر تو محفوظ ہے. کوئی تباہ ہوتا ہے تو ہو جائے، ہم تو آباد ہیں. لیکن جب محبت آگے بڑھتی ہے اور مادیات سے معنویات تک دیکھتی ہے، ظاہر سے باطن تک دیکھتی ہے، تو انسان کے سوچنے کا انداز بدل جاتا ہے، انسان کا طرز فکر بدل جاتا ہے. اب وہ یہ نہیں دیکھتا کہ ہم بھوکے ہیں کہ نہیں، بلکہ دیکھتا ہے ہم نے دوسرے کا پیٹ بھرا کہ نہیں. اب صرف یہ نہیں دیکھتا کہ ہم آباد ہیں کہ نہیں، اب دیکھتا ہے ہماری ذات سے دوسرا آباد ہے کہ نہیں. یہاں تک بھی بات ظاہر تک رہ جاتی ہے، لیکن اور جب بات آگے بڑھتی ہے تو اسے نہ یہ پرواہ ہے کہ میں بھوکا ہوں، نہ اسے یہ پرواہ ہے کہ مجھے دینے کی محبت ہے، اطعام کی محبت ہے، نہ اس سے اور اوپر چلا گیا. اب اسے نہ کھانے کی محبت ہے، نہ کھلانے کی محبت ہے. اب وہ یہ دیکھتا ہے کہ جو میں کر رہا ہوں اس سے میرا مالک خوش ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. آپ دیکھ رہے ہیں محبتوں کے تضاد کی کیفیت کتنی ہے. اب اس میں یہ نہیں ہے کہ میں اسے کھلا رہا ہوں لہذا کھلانے کی محبت ہے، نہیں، بلکہ اب وہ یہ دیکھتا ہے، اب اس کی محبت کا دائرہ اتنا بلند ہو گیا کہ اب یہ دنیا کی نچلی چیزیں اس کے سامنے آتی ہی نہیں ہیں، اسے نظر ہی نہیں آتی ہیں. بہت ہی انٹرسٹنگ موضوع ہے یہ، لیکن میں اس پر بول نہ سکوں گا، جلدی سے اپنی بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. اب وہ ظاہری چیزیں اس کی نظر میں آتی ہی نہیں ہیں، اب وہ محبت ہے کہ جو اس کمال پر پہنچ گئی کہ اب ماں دون پروردگار کسی جگہ ٹکتے ہی نہیں ہے. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں اس سے پہلے بھی شاید عرض کیا ہو، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ. اس جگہ پر تین ترجمے کیے کرنے والوں نے، عَلَى حُبِّهِ، اس کی محبت میں اطعام کرتے ہیں. کس کی؟ چونکہ آپ یہاں تو بہلال عربی آپ محسوس کر سکتے ہیں، يُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، یتعمون اطعام کرتے ہیں طعام کو، علی حبہ، اس کی محبت پر. کس کی؟ اب یہ بلاغت قرآنی ہے، یہ فصاحت قرآنی ہے کہ جتنا لے کر کے بیٹھو گے اتنا لے کے اٹھو گے. توجہ کیجئے، ظاہری ترجمہ کیا کہ کھانے کی محبت، کہ یہ جس وقت یہ دے رہے تھے ایسا نہیں ہے کہ ان کو ضرورت نہیں تھی، بلکہ ان کو بھی ضرورت تھی اس کھانے کی، اور کھانے کو محبوب رکھتے تھے مگر دے دیا. دیکھیے یہ ترجمہ ہے، اور ایک اس سے اوپر، جو میں پہلے کہہ چکا ہوں، اس سے اوپر بات گئی. کہا نہیں کھانے سبب تو نہیں ہے، بلکہ ان کے اندر اعلی حب ہی، حب الطعام نہیں بلکہ حب الاطعام. کھانے سے محبت کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ اطعام کو دوست رکھتے ہیں، کھلانے کو دوست رکھتے ہیں. وہ چاہے سیر ہو یا بھوکے ہو، اس سے بحث نہیں ہے. چونکہ ان کے اندر محبت ہے کہ ہماری ذات سے کسی کا پیٹ بھرے، توجہ کیجئے گا، ہماری وجہ سے کوئی فیض یاب ہو، ہماری وجہ سے کسی کو ملے، کیونکہ یہی تو واسطہ ہے فیض پروردگار ہیں۔ اے صلوات پڑھیں نا محمد اور آل محمد۔ نہیں، ان کے اندر یہ اعلی حب ہی، یعنی اعلی حب الاطعام، اطعام کی محبت تھی جو انہوں نے کھلا دیا، اور آگے بڑی بات کا نہیں، یہ اطعام کی منزل بھی نہیں ہے، چونکہ یہ بھی تو ظاہری رہ گیا۔ نہیں، اس سے اوپر گفتگو جا رہی ہے، وہ کیا ہے؟ کہ یطعمون الطعام علی حب اللہ، انہوں نے اطعام کیا ہے اللہ کی محبت میں، نہ انہیں کھانے کی بحث ہے، نہ کھلانے کی بحث ہے، انہیں نہ اس سے سروکار ہے نہ اس سے سروکار ہے۔ سائل نے ہاتھ پھیلا دیا ہے، اس کے ہاتھ پر کچھ رکھنے سے میرا مالک خوش ہوتا ہے، بس اس کی محبت میں دے رہا ہوں، نہ کھانے کی بات ہے نہ کھلانے کی بات ہے۔ اے صلوات کو دے محمد اور آل محمد۔ دیکھ رہے ہیں اب تضاد محبت کس طریقے سے آگے بڑھتی ہے گفتگو، اور اس میں اگر میں بات کو سمیٹ کے آپ کے سامنے عرض کروں، چونکہ یہ مقدمہ ہے، میں سب اسی جگہ پر روکنا چاہتا ہوں، اگر سمیٹ کے بات کو عرض کروں تو دو محبتیں ہیں جو کائنات میں ہیں، توجہ کیجئے گا، ان دو محبتوں پر پوری کائنات گردش کر رہی ہے۔ میں قرآن مجید سے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، آپ جس کو بھی آپ جس پر بھی آپ نظر ڈالیں، جس انسان کو بھی آپ ٹارگٹ کریں، دو محبتوں میں سے کسی ایک پر ہوگا، ایک محبت پروردگار، دوسری محبت نفس، ان دو محبتوں پر پوری کائنات گردش کر رہی تھی اور ہے، اور اسی طریقے سے یہ کائنات چلتی رہے گی۔ جتنے بھی انسان آئے، آپ کسی انسان پر آپ جا کر کے رکھیے، بغیر قید مذہب و ملت و رنگ و نسل و زبان، جس انسان کو آپ دیکھیں گے دو محبتوں میں سے کسی ایک پر جا رہا ہے، یا محبت نفس پر چل رہا ہے، یا جاتا ہے محبت پروردگار پر گامزن ہے۔ محبت نفس جہاں ہے وہاں ایک طرح کا راہ کیرا ہے، اور جہاں محبت پروردگار ہے وہاں دوسری کیفیت ہے۔ توجہ کریں، محبت پروردگار کا نتیجہ، محبت پروردگار کی شناخت پروردگار کے دوستوں سے اور اس سے ہوتی ہوئی بات بہت کافی دور تک جاتی ہے۔ اگر اللہ کی محبت ہے تو اللہ کے پیغام سے محبت ہے، اللہ کی بات سے محبت ہے، اللہ کے احکام سے محبت ہے، اللہ کی کتاب سے محبت ہے، اللہ کے رسول سے محبت ہے، اللہ کے دین سے محبت ہے، اللہ کے گھر سے محبت ہے، اللہ کی کتاب سے محبت ہے، اللہ کی شریعت سے محبت ہے، اللہ کے ولی سے محبت ہے، اس کی بنائی ہوئی ہر چیز سے محبت ہے، اگر خدا سے محبت ہے۔ چونکہ میں نے عرض کیا کہ محبت خالی زبان پہ نہیں، ہم آپ کو دوست رکھتے ہیں، ہم آپ کو چاہتے ہیں، اس میں کتنی دیر لگتی ہے کہنے میں، یہ کچھ نہیں ہے۔ محبت یعنی اندرونی کشش، محبت یعنی اندرونی کھچاؤ، محبت یعنی جہاں مجبور کر دے کوئی شے محب کو کچھ کرنے پر، توجہ کریں۔ میں نے عرض کیا کہ بہت ہی عجیب و غریب یہ موضوع ہے، لیکن چونکہ میرے عشرے کا یہ موضوع نہیں ہے۔ محبت ایک ایسی کیفیت کا نام ہے کہ جہاں انسان اپنے آپ کو اس منزل پر لے جاتا ہے کہ جہاں اس پر حکومت اس کی محبت کر رہی ہوتی ہے۔ اور آپ دیکھ لیں، اگر آپ ظاہر پر بھی جا کر کے دیکھیں، اور یہ ظاہر کی محبت دنیا کی محبت ہے، کیسے کیسی داستانیں موجود ہیں، اب وہ ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی اس سے مجھے بحث نہیں ہے، لیکن لکھنے والوں نے لکھی ہے داستانیں اس طرح کی کہ جب محبت کی منزل پر ہے، محبت اپنے کمال کی منزل پر ہے، تو پھر انسان اپنے آپ میں نہیں رہتا، پھر وہ محبت اس پر حکومت کرتی ہے۔ یہی کیفیت ہے جو اللہ سے محبت کر رہا ہے، کہ اس کی محبت اس منزل پر آ جاتی ہے پروردگار سے، کہ پھر وہ بھی اپنے آپ میں نہیں ہے، وہ اللہ کی محبت ہے جو اس پر حکومت کر رہی ہے۔ اور اس طریقے سے اگر آپ اس کائنات کو دیکھیں گے، دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گی، اور کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو نفس کی محبت پر آگے بڑھ رہے ہیں، کہ جہاں خدا نہیں خود نظر آتا ہے، کہ جہاں خدا نہیں نظر آتا خود نظر آتا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ ایسا ہو جائے. اور ایسا نہیں ہے کہ یہ میں گفتگو کر رہا ہوں بے دین لوگوں کی یا کفار کی گفتگو ہے, نہیں نہیں, یہ ہماری اور آپ کی گفتگو ہے, معاف کیجئے گا, یہ ہماری اور آپ کی گفتگو ہے. مجلس پر رہا ہوں, محبت یہ ہے کہ آپ تعریف کریں, یہ خود ہے, توجہ کریں. مجلس پر رہا ہوں, خطاب کر رہا ہوں, دل یہ چاہتا ہے کہ پوسٹر میں بڑا سا نام آئے, یہ خود ہے, ہے کہ نہیں ہے؟ نہ ہو تو آپ کہہ دیجئے اٹھ کر کے بھی, اس سے کیسا نہیں ہے. محبت ہے اس چیز کی کہ میرے نام کو بڑے طور سے لکھا جائے, محبت ہے کہ چاروں طرف اعلان کیا جائے, محبت ہے کہ زیادہ مجمع جمع ہو جائے. جبکہ ان چیزوں کو انسان الہی رنگ دے سکتا ہے, لیکن میں اس رنگ کی بات کر رہا ہوں جو کہ تعلق انسان کے نفس سے ہے. ساری چیزیں ادھر جا رہی ہیں. کبھی ایک مرتبہ بھی یہ نہیں سوچا میں نے کہ میں ممبر پہ آیا ہوں پروردگار راضی ہوا؟ جو زبان سے جملے نکل رہے ہیں اس سے میرا مالک راضی ہے؟ فرش ازا پر ہم جا کر کے بیٹھے ہیں, میں آپ کو نہیں کہوں گا, فرش ازا پر ہم جا کر کے بیٹھے ہیں, کون پڑھ رہا ہے, کہاں سے آیا ہے, کیسے پڑھ رہا ہے, اسی پر ساری بحث ہے. اور میں آپ تو بہرحال اس سے سب مبرہ ہیں, میں اپنے لیے عرض کر رہا ہوں, مجلس سے نکلے کہ کہاں سے آ رہے ہیں, کہاں مجلس سے آ رہے ہیں, کون سا پڑھنے لگا, فلاں کیا کیسا رہا. اب تو ایسے ایسے جملے استعمال ہوتے ہیں مجلس کے لیے کہ سب درصد توہین ہے مجلس کی, چونکہ ایک ادبیات ہے دینی, اور ان ادبیات سے جب انسان ہٹتا ہے تو پھر بہت کچھ نتائج غلط نکلتے ہیں. بہرحال اسے میں یہاں تو نہیں بیان کر سکتا, کیسا رہا میں احتیاط کر رہا ہوں لفظوں میں. تو میں اگر آپ مجھ سے پوچھیں کسی کے مجلس کے بارے میں تو 99% جو بات اس نے مثبت پڑھی ہے کیا مجال کے اس کا تذکرہ کر دوں, وہی 1% جو اس کے منہ سے غلط نکلا ہے اسی کو ہائی لائٹ کروں گا. توجہ کیجئے گا, کیوں؟ چونکہ دل یہ چاہتا ہے کہ میں خود بھی خطیب ہوں تو کچھ نہ کچھ ایسا ہو کہ وہ نظر میں نیچے آئے لوگوں کے اور میں اوپر چلا جاؤں. اس کی 99% پر جو گفتگو صحیح جا رہی تھی اس کو میں بیان نہیں کروں گا, اس 1% پر میری نظر جائے گی. یہ کس محبت کا تقاضا ہے, محبت پروردگار کا تقاضا ہے یا محبت نفس کا تقاضا ہے؟ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. محبت کا تقاضا ہے یہ, اور یہ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ہر انسان ایسے کر کے خود دیکھ سکتا ہے, کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, خود انسان سوچ سکتا ہے اسی ایک جو چیز پر. کیوں؟ اس لیے کہ خود کی منزل ہے. اور بھول گیا یہ انسان کہ اس پروردگار نے عام اعلان کیا ہے, اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. حکم دیا گیا اس طریقے سے, کہو پروردگار تو مالک ملک ہے, جس کو چاہتا ہے ملک دیتا ہے, جس سے چاہتا ہے ملک لے لیتا ہے, جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے. بیدک الخیر, تیرے ہاتھ میں خیر ہے. وانک علی کل شیء قدیر, تو ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. محبت خدا ہوتی تو آیت پر یقین آتا. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. اس پر توجہ نہیں ہے انسان کی, اپنے نفس کے لیے سارا ساری دور صبح سے شام تک. اور یہی کچھ دن آتے ہیں, شکر ہے پروردگار کا کہ موت نہ آئی اور باقی رہ گئے کہ پھر سے فرش ازا نصیب ہو جائے, تاکہ راہ حسین پر چل کے زندگی بدل جائے. دیکھیے میں ایک جملہ بیچ میں کہہ رہا ہوں, بریکٹ میں, آپ سے اس پہ غور کیجئے گا. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے, کئی طرح کے لوگ ہیں جو اپنے دنیاوی کام کرتے ہیں دنیاوی مقاصد کے لیے, اسے دین سے کوئی بیچ میں ربط ہی نہیں ہے, دنیاوی کام کر رہا ہے دنیاوی مقاصد کے لیے. مثلا پڑھ رہا ہے ڈاکٹر ہو جائے, نہ یہاں دین نہ وہاں دین. میں نفی نہیں کر رہا ہوں, لیکن ایک نیت ہے کہ ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ ہم ڈاکٹر ہو جائیں, بحث وہی نہیں ہے خالی، اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ آیت اللہ ہو جاؤں، نہ وہاں دین نہ یہاں دین، ربط نہیں ہے، نہ پڑھائی میں دین آیا نہ اس مقصد میں دین آیا، دنیاوی کام دنیاوی چیز کے لیے۔ ایک مرتبہ یہ ہے کہ انسان دنیاوی کام کرتا ہے دینی مقاصد کے لیے، کام دنیا کا کر رہا ہے مقصد دینی ہے، ڈاکٹری پڑھوں کیوں؟ تاکہ پروردگار کے بندوں کی خدمت کر سکوں۔ اچھا کچھ تبدیلی آ گئی پیشے میں، وہی کی وہی رہا، لیکن کہاں سے کہاں بات چلی گئی، اب یہ موضوع نہیں ہے کہ انسان نے ڈاکٹری پڑھی تاکہ بندوں کے کام آ سکے۔ اب آپ تمام شعبہائے علمی کو اسی طریقے سے دیکھ لیجئے، کچھ لوگ وہ ہیں جو دینی کام دینی مقاصد کے لیے، نماز پڑھ رہا ہے کار دینی ہے، مقصد کیا ہے؟ قرب پروردگار حاصل ہو جائے۔ میں انشاءاللہ عشرے کی بحث میں اس پر بحث کروں گا۔ بندوں کی خدمت کر رہا ہے کیوں؟ میرا مالک راضی ہو جائے، دینی کام دینی امور کے لیے۔ لیکن چوتھی قسم وہ ہے میرے عزیزوں جو نہایت بدتر ہے، نہایت بدبخت ہے وہ انسان، میں اپنے لیے عرض کروں نہایت بدبختی ہے یہ کہ انسان دینی کام کرے دنیاوی مقصد کے لیے۔ یعنی اب تو یہ کہنا تو بڑی دور کی بات ہے کہ دنیاوی کام نہ کرو دنیاوی مقاصد کے لیے، بلکہ اب تو یہاں تک بات آ گئی کہ دینی کام کرے دنیاوی مقصد کے لیے۔ مجلس کس لیے کر رہے ہیں؟ باپ دادا کرتے چلے آئے، یہ لیجیے۔ مجلس سے بڑا کوئی دینی کام آپ کی نظر میں ہے؟ اسے کس لیے کر رہا ہے؟ تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ انہوں نے اس سال نہیں کی، دینی کام دنیاوی مقصد کے لیے۔ اب یہ باتیں بہت نیچے آ جائیں گی، میں لانا نہیں، میرا مزاج نہیں ہے، میں نہ محض کرتا۔ تبرو کیا کیا بٹے گا؟ تبرو میں کا شیر مال بٹے گی؟ کا پیسہ تو اتنا نہیں، کیا قرض لیں گے؟ کا کیوں آخر؟ کا نہیں لیں گے تو لوگ کیا کہیں گے کہ کیا ہو گیا ان کو؟ دیکھ رہے ہیں آپ کہ یہ قرض لیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، کیوں؟ تاکہ لوگ کیا کہیں گے۔ کاش اتنا ذہن میں آ جاتا کہ جس کے لیے مجلس کر رہے ہیں وہ کیا کہے گا۔ اے صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ اب جس فیلڈ میں چلے جائیے، شاعر شاعری کر رہا ہے کیوں؟ لوگ کہیں شاعر ہے۔ پڑھنے والا خوب پڑھ رہا ہے کیوں؟ لوگ کہیں بڑے اچھا، بڑا اچھا پڑھتے ہیں، کیا بہترین سی ڈی سامنے آئی۔ خطیب مرا جا رہا ہے اسی لیے کہ لوگ یہ کہیں کہ تمہیں اچھے خطیب ہیں۔ یہ سارے دینی کام دنیاوی امور کے لیے ہو رہے ہیں، یہاں تک بات آ گئی۔ اور ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کہاں ہیں اور کیا کر رہے ہیں، کون سی چیز ہے جو بتائے کہ ہم کہاں ہیں کیا کر رہے ہیں؟ یہی فرش عزا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ بہرحال یہ تو کچھ حقائق ہیں جو میں آپ کے سامنے اگر بیان کروں تو اسی میں مجلس تمام ہو جائے گی۔ مجھے آگے بڑھنا ہے اس سے کہ میں عرض کر رہا تھا کہ جب محبت پیدا ہوتی ہے تو چیزوں میں خلوص پیدا ہوتا ہے، جب محبت آتی ہے تو کام خالص ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے دنیا میں، دیکھ لیجئے جس انسان سے انسان محبت کرتا ہے تمام کام اس کے لیے انجام دیتا ہے۔ گھر میں پہنچے بھاگتے ہوئے دھوپ میں، کون کہاں کیوں آئے؟ کہ بس دل تڑپا تم سے ملنے چلے آئے۔ ہے کوئی جو قدر کرے اس جذبے کی کہ دل میں تڑپ پیدا ہوئی، بہت دن سے تمہیں دیکھا نہیں تھا، مسجد میں بھی نہیں آئے، نظر نہیں آئے، دل میں کشش پیدا ہوئی، چلو چل کے تم کو دیکھے، اسی جذبے کے تحت آ گئے، نہ کچھ لینا ہے نہ کچھ دینا ہے۔ کتنا حسین جذبہ ہے۔ سوتے سوتے عجب سی آنکھ کھلی، دل تڑپا پیشانی سجدے میں، کیا چاہیے کا مالک؟ کچھ نہیں، توجہ کیجیے گا، کیا چاہیے کا پروردگار؟ کچھ نہیں۔ اچانک آنکھ کھلی، تیری محبت کا جوش آیا، چاہا کہ یہ پیشانی سجدے میں رکھ دی جائے۔ اے صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ ہے کوئی جو اس کی قدر کرے؟ ہے کوئی جو اس کی محبت کو، اس کی لطافت اور اس کے لطف کو سمجھ سکے؟ اچانک بیٹھے ہوئے تھے، ایک عجب سی طلب پیدا ہوئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے، خیریت کیا ہو گیا؟ کون یاد آ گیا؟ کہا کچھ نہیں، بس بیٹھے تھے کہ اچانک امام حسین یاد آ گئے۔ دیکھ رہے ہیں آپ کیوں ہے؟ نماز پڑھ چکے، ادھر گھومو، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، یعنی یہ تو ہم سے کہا, میں عرض کروں گا انشاءاللہ شرح میں, یہ تو ہم سے کہا جاتا ہے کہ یہ ہے اس کے بعد نیو پڑھو, یہ ہمیں کہنے کی بنیاد پر کرتے ہیں, لیکن ایک منزل آتی ہے کہ جب کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی, ایک کشش ہے جو لے جاتی ہے. ادھر نماز آنسو تمام ہوئی, سجدے سے سر اٹھا, اور ادھر دل میں تڑپ پیدا ہوئی, کون تھا جس نے ان نمازوں کو بچا لیا, کون تھا جس نے ان سجدوں کے وقار کو محفوظ کر دیا, کون تھا جس نے اس رکوع کی قدر کو بچا لیا, کون تھا جس نے قیام و قعود و تشہد و سلام کو بچا لیا. دل تڑپ پہ کہتا ہے السلام علیک یا ابا عبداللہ, اے صلوات پڑھے نا محمد اور آل محمد. کیا ہے یہ؟ محبت ہے. محبت میں یہ کشش ہے, محبت میں یہ پاور ہے, محبت میں یہ طاقت ہے کہ جہاں انسان خالص ہو جاتا ہے اس کے لیے. اور اگر محبت نہیں تو خلوص نہیں, یاد رکھیے, اگر محبت نہیں تو خلوص نہیں. اور میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے, نمازیں پڑھ رہے ہیں, اگر پروردگار کی محبت نہیں تو خلوص نہیں. یا تو انسان دنیاوی مقاصد کے لیے پڑھے گا, بدتر کہ لوگ نمازی کہیں یہ ہو وہ ہو, یا جنت و جہنم کے لیے پڑھے گا, اس سے اگر آگے نہیں پڑھے گا اگر خوب محبت نہیں. لیکن جب محبت پروردگار پیدا ہو جائے تو پھر نہ یہ نہ وہ, نہ دنیاوی مقاصد نہ دینی مقاصد, کچھ نہیں. اگر جہنم نہ بھی ہو تب بھی سجدہ کروں گا, اگر جنت کے تصور بھی نہ ہو تب بھی سجدہ کروں گا. کیوں کہ میں جنت و جہنم کے لیے کب پڑھ رہا ہوں, وہ پروردگار اس قابل ہے جو ماں کے شکم سے اس نے پالنا شروع کیا, تو 40 برس کی عمر تک ایک لمحے کے لیے بھی تنہا نہیں چھوڑا. جس نے ماں کے شکم سے جب پرورش شروع کی اور وہاں سے جو عطا کرتا رہا اتنا دے دیا اس نے, کیا اب بھی وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کے سامنے 2 سجدے کر دوں؟ میں نے نہ جنت جہنم کے خوف سے تیری عبادت کی ہے, نہ جنت کی لالچ میں تیری عبادت کی, تجھ کو عبادت کا اہل پایا, تجھ کو عبادت کا اہل پایا تو تیرے سامنے پیشانی جھکا دی. ایک صلوات تو ہے محبت اور آل محمد. میرے لیے مقدمے میں گفتگو کافی آگے بڑھ گئی, میں اسی جگہ روکنا چاہ رہا تھا, لیکن 2 جملے جلدی سے سنیں. یہ ایک محبت ہے کہ جو پروردگار سے بندے کے اندر محبت پیدا ہو رہی. محبت کا تقاضا کیا ہے؟ کہ محبت میں فوراً ری ایکشن ہوتا ہے. اگر محبت حقیقی ہے تو ایکشن کے ساتھ ری ایکشن ہوگا فوراً, اور اگر محبت میں کھوٹ ہے اور محبوب سمجھدار ہے تو ریئیکٹ نہیں کرے گا, یا برعکس ہوگا مسئلہ. یا آپ دیکھیں بہت سے آتے ہیں محبت کرنے والے, لگا ان سے زیادہ کوئی ہمیں چاہتے ہی نہیں, ہاتھ بھی چومے لے رہا ہے, منہ بھی چومے لے رہا ہے, پیروں پہ بھی گرا جا رہا ہے, لیکن دل میں کہیں اور کچھ اور ہے. نکلو تو بتائیں, اگر میرے اندر سمجھ ہوگی تو میں ایسے انسان کو پہچان لوں گا مسئلہ, کہ نہیں یہ جو اظہار کر رہا ہے یہ محبت نہیں ہے, کچھ اور ہے, یہ کوئی چکر ہے اس میں. پروردگار عالم نے اپنے سے محبت کے لیے کوئی کسی چکر میں ہمارے پاس نہ آئے ایک شرط رکھ دی. توجہ کیجیے گا, چونکہ مالک تو دکھتا نہیں, نہ وہ دکھتا ہے نہ وہ ریئیکٹ کرے گا جلدی سے کسی چیز کو, پتہ ہی نہیں چلے گا کیا ہوا, تو اس کی محبت کا ریئیکشن کیسے معلوم ہوگا ہم کو؟ اکسول عمل کیا ہے اس کی محبت کا؟ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں, اللہ ہوں, ختم ہو گئی بات. کیسے پتا چلے کہ وہ بھی محبت کرتا ہے کہ نہیں؟ کیسے معلوم ہو کہ مالک محبت کرتا ہے کہ نہیں؟ اب نہ آپ کو پتا چلے گا نہ وہ پتا چلے گا, چونکہ ہم تو اللہ ہو کر رہے ہیں, ہم سے زیادہ کون اللہ کو چاہنے والا. اس نے ایک شرط رکھ دی, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اے پیغمبر ان سے کہو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو. توجہ کیجیے گا, کاش محسوس کر لیں جو میں کہنا چاہتا ہوں. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. اے پیغمبر ان سے کہیے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو. یعنی کیا مطلب؟ اگر تم ادھر محبت کر رہے ہو تو محبت کو ثابت کرو میرے اتباع کی صورت میں. تو کیا ہوگا کہ یہ تمہارا ایکشن ہے اور ریئیکشن خدا کی طرف سے کیا ہے گا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم کو دوست رکھے گا، یعنی تمہاری محبت اللہ سے ایک مرحلہ، اللہ کی محبت تم سے دوسرا مرحلہ۔ تم عمل ادھر سے محبت کرو گے، یہ عمل ہے، ادھر سے جواب آئے گا، اس عمل کا عکس العمل ہے، اس ایکشن کا ریئیکشن ہے، جو پروردگار کی جانب سے ہے۔ لیکن وہ ریئیکشن کب ہوگا، وہ عکس العمل کب ہوگا؟ بیچ میں ایک شرط ہے، توجہ کیجئے گا، بیچ میں ایک شرط ہے۔ اگر محبت ہے تو یہ شرط پوری کرو، اور اگر یہ شرط پوری کر دی اس کے معنی محبت میں صادق تھے، اور جب محبت میں سچے تھے تو یو حبیب کو اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ یعنی حب بے انسان بے خدا، انسان کی محبت خدا سے، خدا کی محبت انسان سے، ان دو محبتوں کو جو چیز ملا رہی ہے، جو حلقہ وصل ہے ان دو محبت کے لیے، اس کا نام ہے اتباع پیغمبر۔ ایک صلوات پڑھو محمد اور آل محمد۔ میں اس میں انشاءاللہ کچھ آج کچھ کل آپ کے سامنے گزارش کروں گا، جو چیز دونوں محبتوں کو ملا رہی ہے اس کا نام ہے اتباع پیغمبر۔ اگر محبت میں سچے ہو تو پیغمبر کا اتباع کرو، یعنی پیغمبر کہہ رہے میرا اتباع کرو قرآن مجید، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تمہیں دوست رکھے گا۔ اور اگر تم نے اللہ سے محبت کی اور میرا اتباع نہ کیا، کا شرط مکمل نہیں ہے، اللہ تمہیں دوست نہیں رکھے گا۔ یہ جو قرآن ہے اس میں دو دو چار بالکل بالکل صاف، اتباع پیغمبر، پیغمبر کا اتباع کرو، یعنی کیا مطلب؟ پیغمبر کی پیروی کرو۔ کیا مطلب؟ معیار کیا ہے اتباع پیغمبر کا؟ توجہ کیجئے گا، میں نے کہا کچھ آج کچھ کل، معیار کیا ہے اتباع پیغمبر کا؟ قرآن مجید نے بیان کیا، کہا سنو ایک جملہ بہت چھوٹا سا بہت آسان، کہ ہر انسان کو یاد ہو جائے، کیا؟ کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اتباع پیغمبر کا سب سے چھوٹا فارمولا، سب سے ایزی فارمولا کیا ہے؟ کہ جو رسول دے اسے لے لو۔ توجہ کیجئے، جو رسول دے اسے لے لو، اور جس سے رسول روکے اسے رک جاؤ۔ بھئی یہی اتباع ہے، اس کے علاوہ کچھ اور تو نہیں ہے۔ ایک محبت سلوات پڑھے نا محمد اور آل محمد۔ اور یہ عجیب بات ہے میرے عزیزو، یہ بہت بڑی آیہ کریمہ ہے، یہ بہت چھوٹے سے الفاظ میں، ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول تمہیں دے اسے لے لو۔ بلینک چیک ہے پیغمبر کے سامنے، کوئی قید نہیں، کوئی شرط نہیں، مالک نے بلینک چیک دیا پیغمبر کو، لکھو ما آتاکم الرسول، جو رسول دے۔ اب یہ ہے کہاں دے، کیسے دے، جہاں بھی دے جیسے بھی دے۔ توجہ کیجئے گا، پروردگار زبان سے دے کہ عمل سے دے، کہ کچھ بھی صحیح، کہہ کے دے کہ کر کے دکھائے اور دے، کہ کچھ بھی صحیح، جو یہ دے۔ توجہ کیجئے گا، ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو نبی دے اسے لے لو، چاہے مسجد میں پڑھ کے بتائیں تب بھی لو، مسجد میں بطور خطبہ تمہیں دے رہے ہو تب بھی لو، اور اگر اسی خطبے کو توڑ کر کے کسی کو گود میں لے کے دے، تب بھی لو، کوئی قید نہیں ہے کیسے دیں یا کیا کیا دیں۔ اور سوال دیکھ لو، ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو نبی دے اسے لو، یہ نہیں ہے ما آتاکم الرسول، جو نبی تمہیں دے فخذوہ منہا، نہیں کہ جو نبی دے اس میں سے لو نے کچھ لو، نہیں، جو دے سب لو۔ یہ اتباع پیغمبر کا معیار ہے، اگر یہ خطبہ دے رہے ہیں تو خطبے کو لو، خطبہ توڑ کے کسی کو پہچانوا رہے ہیں اسے لو، اگر رکو کر کے رکو دے رہے ہیں تو اس کو لو، اگر رکو میں کسی کے لیے رک رہے ہیں تو اسے لو، اگر سجدہ کر کے سجدہ دے رہے ہیں تو سجدہ لو، اگر سجدے میں کسی کے لیے رک گئے تو اسے لو۔ ماں تاکم الرسول فخدو ہو، جو نبی دے جو رسول دے اسے لے لو۔ اب چاہے زبان سے دیں چاہے عمل سے دیں، چاہے تمہیں قرآن پڑھ کے سنائے تب بھی لو، کسی کے در پہ جا کر کے سلام کر کے بتائیں تب بھی لو، ہے کہ نہیں؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ، چاہے جیسے روکے۔ اب وہ اتنا پازیٹو اتنا شیری ہے کہ میں اس نیگیٹو کو بیان ہی نہیں کرنا چاہتا، اے صلوات پڑھو اے محمد اور آل محمد۔ جیسے بھی نبی روکیں، منہ پھیر کے روکیں تو رک جاؤ، منع کر کے روکیں تو رک جاؤ، اٹھا کے روکیں تو رک جاؤ، جیسے بھی یہ روکیں، پیغمبر کو اختیار ہے۔ آپ بتائیے، آپ دیکھیے، آپ کے چہرے کا ہر انداز بتاتا ہے کہ آپ نے کیا دیا، کس سے رکے، ہر انداز بتاتا ہے۔ کون کہتا ہے سمجھ میں نہیں آتا؟ ایک مسکراہٹ بتا رہی ہے کہ لے لو، ایک ابرو کا رنگ، ابرو کی ایک انسان کا اشارہ، بھاؤں پر جو ہلکا سا، وہ بتا رہا ہے کہ نہیں۔ آپ دیکھیے، جو لوگ سمجھدار ہیں، جو جانتے ہیں طریقے کو، اسلامی طریقوں کو، ہر اعتبار سائیکولوجیکل اعتبار سے بچوں کو نہ مارتے ہیں نہ ڈانٹتے ہیں، پہلی منزل پر، ابھی بات یہاں بیچ میں آ جائے گی، میں عرض کروں، پہلی منزل پر جب بچہ بالکل چھوٹا ہوتا ہے، اس کو اسی مسکراہٹ سے اور اسی بھاؤں کے اشارے سے سمجھایا جاتا ہے۔ بچے نے کوئی اچھی بات کی، آپ مسکرا دیے، وہ سمجھ گیا یہ ٹھیک ہے۔ دیکھ، بہت بہت حساس موضوع ہے یہ، بہت حساس چیپٹر ہے یہ جو عرض کر رہا ہوں۔ اور اس نے کوئی برا کام کیا، آپ نے ہلکے سے ایسے دیکھا، وہ سمجھ گیا یہ غلط ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے دونوں جگہ مسکرا دیتے ہیں، تو بچہ منافقت کا شکار ہے کہ یہ لے کے نہ لے بلا پھر۔ اے صلوات پڑھو محمد اور آل محمد۔ اگر یہ تربیت کے اعتبار سے پہلی سیڑھی ہے، بالکل چھوٹا سا بچہ، ڈیڑھ سال دو سال، کچھ بھی صحیح، اس نے کوئی بھی غلط حرکت کی، آپ نے ترچھا دیکھا ہلکا سا اسے، وہ سمجھ گیا یہ غلط ہے، اور آپ نے اس نے کچھ بھی اچھا کام کیا، آپ مسکرا دیے، سمجھ گیا یہ صحیح ہے۔ سجز کر رہا ہوں، وہ سمجھ لیتا ہے۔ بچے کے اندر پروردگار عالم نے کشش کی طاقت اتنی دی ہے کہ باہر نہیں ماں کے شکم میں عرض کرتا ہے۔ دیکھ رہے ہیں اب، جو فوٹو ماں دیکھ رہی ہے، جو تصویریں ماں دیکھ رہی ہے، جو آوازیں ماں سن رہی ہے، سب بچہ لے رہا ہے۔ اب ایک کچھ لوگ ہیں، بچے نے کوئی بری بات کی، وہ ہنس دیے، دوسرا اس نے آنکھیں اٹھ دکھا دی، اب بچہ پریشان ہے کہ کون سی صحیح ہے۔ لیکن پہلی منزل میں بچہ کس کی مانتا ہے؟ ماں باپ کی مانتا ہے۔ دوسرا کچھ کہے، بچہ نہیں لے گا اس چیز کو، ماں باپ سے لے گا بچہ، کیونکہ اسے ساری محبتوں کا مرکز ماں اور باپ ہے، اور سب سے زیادہ ماں ہے، ماں کی ذمہ داری ہے۔ غلط بات پر ترچھا دیکھنا اچھی بات ہے، مسکرا دینا، خود بخود بچہ بہترین تربیت لے کر کے اٹھے گا۔ تو چہرے کا رنگ بتاتا ہے صحیح کہ نہیں، ہم اور آپ اور معمولی بچے اور ہمارے اور آپ کے چہرے کا رنگ تو بتا دے کہ کس سے راضی ہے کس سے ناراض۔ پیغمبر کے چہرے کا رنگ نہیں سمجھ میں آ رہا؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اور میں پھر انشاءاللہ کل کچھ گفتگو کروں گا، عجیب سی منزل ہے یہ، جو نبی تمہیں دے اسے لے لو، اور جس سے نبی روکے اس سے رک جاؤ۔ میں کہنا چاہ رہا تھا لیکن آج نہیں کہہ پاؤں گا چونکہ وقت زیادہ ہو جائے گا، اسی جگہ بات کو روک رہا ہوں۔ تو محبت، انسان کی محبت پروردگار سے، ایک مرحلہ، ایک دائرہ۔ دوسری محبت اللہ کی محبت انسان سے، دوسرا دائرہ۔ ان دو دائروں کو جو چیز ملاتی ہے وہ اتباع پیغمبر ہے۔ جو نبی دے اسے لو۔ نبی نے کیا دیا؟ میں کچھ باتیں کلرز کروں گا۔ نبی نے کیا دیا؟ کہا سنو، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ ہی و اطرتی، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑنے والا ہوں۔ انی تارکن، میں چھوڑنے والا ہوں، فیکم، تمہارے درمیان، الثقلین، دو گنا بہا چیزیں، دو وزنی چیزیں تمہارا درمیان چھوڑنے والا ہوں. ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی, جب تک تم ان دونوں سے وابستہ رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. وَلَن يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضُ, یہ دونوں آپس میں جدا نہیں ہوں گی یہاں تک کہ حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات کریں گی. دو چیزیں پیغمبر نے چھوڑی, اتباع پیغمبر دلیل محبت, اتباع دلیل محبت ہماری طرف سے, اتباع پیغمبر شرط محبت خدا کے لیے. پیغمبر کا اتباع, ما آتاکم الرسول, جو نبی دے. پیغمبر نے کیا دیا؟ دو چیزیں, کتاب اور اہل بیت. توجہ کیجئے گا, کتاب اور اہل بیت. جو ان دونوں کو لے لے, ان دونوں کو لے لے کے معنی کیا ہے کہ جو قرآن دے اسے لے, جو اہل بیت دے اسے لے. توجہ کیجئے گا, کیونکہ وہی معیار جو آتاکم الرسول میں ہے وہی معیار یہاں آئے گا کہ نبی نے دونوں کو دیا. کیا مطلب دونوں کو دیا؟ دونوں کو دینے کے معنی کیا ہے کہ جب تک ان دونوں سے وابستہ ہو گئے, وابستگی کا مطلب کیا ہے کہ جو قرآن دے رہا ہے اسے لے کے جاؤ, جس سے قرآن روک رہا ہے اس سے رکتے جاؤ, جو اہل بیت دے رہے ہیں اسے لے لو, جس سے اہل بیت روک رہے ہیں اس سے رک جاؤ. اس کے معنی یہ ہے کہ جو قرآن دے اسے لو. توجہ کیجئے گا, جو قرآن دے اسے لو, جو اہل بیت دے اسے لو. اس پیغمبر کے خطاب کے معنی یہ ہے کہ قرآن اور اہل بیت کبھی دو الگ الگ چیزیں دے ہی نہیں سکتے. دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں, یہ دو چیزیں الگ الگ پیغام دے ہی نہیں سکتی. ممکن ہی نہیں ہے کہ قرآن کچھ کہے اہل بیت کچھ کہے. نہیں, اگر ایسا ہوتا تو پیغمبر یہ نہ کہتے کہ دونوں آپس میں جدا نہیں ہوں گے, یہ دونوں آپس میں ایک رہیں گے, جدائی کا سوال نہیں پیدا ہوتا. ہاں, فرق اتنا ہوگا قرآن اجمال دے گا, اہل بیت تفصیل بیان کریں گے. صلوات کو دے محمد اور آل محمد. بس میرے عزیزو, آج اسی مقام تک, اور کل میں اس کے بعد سے گفتگو آغاز کروں گا. کل چونکہ چاند رات ہوگی, پھر پرسوں سے ہماری اصل عشر کی گفتگو شروع ہوگی. ما آتاکم الرسول فخذوہ, جو نبی دے اسے لے لو. اور جو میں کہنا چاہ رہا تھا حالات حاضرہ پر, وہ بات پہنچی نہیں وہاں تک, کل انشاءاللہ. اور جس سے نبی روکے اسے رک جاؤ. نبی نے کیا دیا؟ دو چیزیں دیں. روکا کس سے؟ ان دو کے علاوہ ہر چیز سے روک دیا. کاش میں کیوں فہرست پڑھوں کس کس چیز سے روکا. مات آکم الرسول, جو نبی دے اسے لے لو, جس سے روکے اس سے رک جاؤ. نبی نے کیا دیا؟ دو چیزیں, قرآن و اہل بیت. روکا کس سے؟ کہ ان کے علاوہ ہر چیز سے روک دیا, اور کائنات میں ان کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. توجہ کیجیے, کائنات میں ان دو کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. حقیقت صرف یہی ہے, باقی ساری چیزیں افسانہ ہیں. یا قرآن یا اہل بیت. اہل بیت یعنی قرآن اجمالی, قرآن اہل بیت یعنی قرآن تفصیلی, قرآن یعنی اہل بیت اجمالی. اہل بیت کے ہاں تفصیل ہے, قرآن کے ہاں اجمال ہے. آپس میں کوئی فرق نہیں دونوں میں. اب یہ بحث ہوتی تو اس پر عرض کرتا آپ کے سامنے کیسے کوئی فرق نہیں دونوں میں. یہی دونوں ہیں جو حقیقت کائنات ہیں, جو حقیقت کائنات ہیں. ایک قرآن ناطق ہے, ایک قرآن صامت ہے. میں قرآن ناطق ہوں. اس کے معنی کیا ہوا؟ پیغمبر دو, اہل بیت اور قرآن. انی تارک فیکم مثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی. اب اہل بیت مفہوم کیا ہے, یہ بہرحال بات رہ جائے گی. اب اس کے معنی, جو قرآن دے اسے لے لو, جو اہل بیت دے اسے لے لو. اب یہاں پر آ کر کے معرفت کی گفتگو شروع ہوتی ہے. توجہ کیجئے گا, جس میں جتنی معرفت ہوگی وہ اتنا اہل بیت سے لیتا جائے گا. دیکھیں یہاں کتنے آدمی آپ کے سامنے بیٹھے ہیں. دو جو آپ لوگ برابر میں آپس سے بیٹھے ہیں, ایک دوسرے سے مختلف ہیں معرفت میں, ایک دوسرے سے مختلف ہیں معرفت میں, ایک طرح سے نہیں ہے. ہمارا اس وقت اس فرش اعضا پر ہمارے لیے مرکز کون ہے؟ ذات امام حسین. انہی کے لیے تو آئے, بلکہ انہی کے لیے تو زندہ ہیں. امام حسین مدینہ سے چلے. آپ نے ہزاروں بار اس کو سنا ہے,
اس جہت سے دیکھیے معرفت بدل لی، جو حسین دیں اسے لے لو، کیونکہ اس وقت سن 60 ہجری، 28 رجب سن 60 ہجری میں مرکز محبت پروردگار کون؟ حسین ابن علی۔ شان کیا ہے؟ جو یہ دیں اسے لے لو۔ حسین مدینہ سے چلے، کتنے لوگ آپ کو ملیں گے؟ کہاں جا رہے ہیں؟ کہ عراق، ادھر نہ جائیے۔ کیوں؟ کہ ہم نے سنا ہے کہ یہ ہوگا۔ سنا آپ نے اس طرح کے واقعات؟ جی۔ اچھا اگر جا رہے ہیں تو بچوں کو نہ لے جائیے، ان بیویوں کو نہ لے جائیے، ایسے جملے ہیں کہ نہیں ہیں؟ حکم کیا ہے؟ جو یہ دے اسے لے لو۔ تمہیں کس نے حق دے دیا حسین ابن علی کو مشورہ دینے کا؟ یہ وقت کا امام ہے، اس کا قدم مشیت پروردگار ہے، یہ جہاں قدم رکھ رہے ہیں وہی مرضی الہی ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں کہنے والے کہ مولا ادھر نہ جائیے، مولا ادھر نہ جائیے؟ ہم اہل بیت کے مقابلے میں مشورہ دینے کا حق نہیں رکھتے، ہمارا کام صرف اتباع کرنا ہے۔ دلیل دوں آپ کو؟ دلیل ایسی ہے کہ جب یاد کریے گا تو دل لرز جائے گا، بغیر کسی چیز سے، کوئی حدیث کوئی روایت نہیں، آپ کا اپنا وجدان۔ دل پر ہاتھ رکھیے، مردوں میں سب سے نزدیک کون ہے حسین ابن علی سے؟ اور یہ نزدیک قرب یعنی ظاہری نہیں، معنوی، باطنی، روحانی، کون سب سے نزدیک ہے؟ خواتین میں سب سے نزدیک کون ہے حسین ابن علی سے؟ آپ فوراً جواب دیں گے، مردوں میں سب سے نزدیک حسین ابن علی سے جناب عباس۔ امامت کی بات نہیں کر رہا ہوں، امام سجاد الگ منزل ہے، امام باقر الگ منزل ہیں، میں عام لوگ اتباع کی گفتگو کر رہا ہوں، ورنہ وہ تو امام ہیں، ان کا مسئلہ الگ ہے۔ سب سے نزدیک کعب الفضل العباس۔ خواتین میں سب سے نزدیک کون؟ کا زینب کبرا۔ یہ آپ کی نظر میں کوئی دوسرا نام ہے؟ میری نظر میں تو نہیں ہے، جہاں تک میں نے دیکھا ہے، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ کوئی ایک مشورہ دکھا دیجئے پوری تاریخ کربلا میں جناب عباس کا، کوئی ایک مشورہ دکھا دیجئے پوری تاریخ کربلا میں جناب زینب کا، نہیں۔ ہم جیسے خطیب پڑھ دے کچھ، اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو موجود ہے تاریخ کے اندر اسی گفتگو کر رہا ہوں۔ کوئی ایک مشورہ جناب عباس کا جناب زینب کا نہیں، بلکہ دونوں کی نظر یہ ہے کہ میرا آقا چاہتا کیا ہے۔ کوئی ایک جگہ دکھا دے کہ امام حسین کے مقابلے میں جناب عباس میں کوئی حرف کہاں ہو، امام حسین کے سامنے جناب زینب میں کوئی ایک حرف کہاں ہو، دکھا دیجئے۔ نہیں، یہ جو کہہ رہے ہیں حرف آخر ہے۔ نہیں، یہ اس منزل پر ہے، توجہ چاہتا ہوں عزیزو، یہ اس منزل پر ہے کہ امام کو ان سے کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، یہ مشیت امام کا ادراک کر لیتے ہیں، یہ اس منزل پر ہیں۔ معنوی اور عرفانی اعتبار سے جناب زینب کبرا، جناب عباس ان منزلوں پر فائز ہیں جو مشیت امام کو درک کر لیتے ہیں، انہیں کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، یہ اپنی اس منزل پر ہیں۔ صرف نظریں ہیں آقا کے چہرے پر، انہیں معلوم ہے کب تلوار کو نکلنا ہے، کب نیام میں رہنا ہے۔ کوئی مشورہ نہیں ہے، یہ کون سی چیز ہے جو فرق کر رہی ہے دونوں میں، ان مشورہ دینے والوں میں، ان میں؟ یہی معرفت ہے جس پر میں آپ مسلسل گفتگو کر رہا ہوں، آپ، یہی معرفت ہے اور یہی اتباع ہے۔ بس میں آ گیا اس منزل پر۔ آپ دیکھیے کوفے سے کتنے خطوط آئے، 18,000 خط تک کی روایت موجود ہے، ایک دو خط نہیں۔ 4 شعبان کو حسین مکے پہنچے ہیں، اور 4 شعبان سے 8 شوال تک، 8 ذلحج تک مکے میں رہے، اس دوران کتنے خطوط آئے۔ آ جائیے، بس آ جائیے، بس آ جائیے، ہم بغیر امام کے ہیں، آ جائیے، ہمیں کوئی ہادی چاہیے، آ جائیے۔ حسین ابن علی نے ان خطوط کے جواب میں خط لکھا، اور اس خط کو لکھ کر کے اپنے ایک ذمہ دار کو دیا۔ یہ جملے حسین ابن علی کی ہیں، میری نہیں۔ انی باعث الیکم اخی وابن عمی وثقتی من اہل بیتی، میں تمہاری طرف بھیجنے والا ہوں اپنے بھائی کو، اپنے چچا کے بیٹے کو، اور اپنے اہل بیت میں ایک ذمہ دار شخصیت کو۔ کون؟ مسلم ابن عقیل۔ اور یہ خط لکھ کر کے کہا مسلم سے کہ مسلم کوفے چلے جاؤ، میں نے نہیں دیکھا، آپ دکھا دیں گے کہیں ہو، میں نہیں پڑھوں گا اس کے بعد، میں نے نہیں دیکھا کہ جناب مسلم نے ایک لمحے یہ کہا ہو کہ مولا کسی اور کو بھیج دے، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ اتنا تو کہی سکتے ہیں، کسی اور کو بھیج دے بھی نہ کہیں، مولا دل تو چاہتا تھا کہ آپ کے ساتھ اور رہ کر کے خدمت کروں۔ یہ تو ہر انسان کا حق ہے کہ مولا آپ کے ساتھ رہنے کا اور دل چاہتا ہے، کہیں نہیں۔ چونکہ مسلم جانتے ہیں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں یہی مرضی پروردگار ہے۔ خط لیا اور چل دیے۔ کیا نام رکھا تھا والدین نے، جس نے بھی رکھا تھا، اگر نام مسلم تھا تو تھا بھی مسلم، تسلیم حسین ابن علی کے سامنے۔ خط لے کر کے کوفے آئے، آ کر کے خط کو پڑھا، امام حسین کے پیغام کو پہنچایا، لوگوں نے بیعتیں کرنا شروع کی، کافی بیعتیں، 30,000 تک بیعت لوگ جناب مسلم کے ہاتھ پکڑ چکے، بعنوان نمائندے حسین۔ جناب مسلم نے خط لکھ دیا کہ مولا یہ منزل یہاں تک پہنچ چکی ہے۔ ادھر لوگوں نے جاسوسی کی، اور جاسوسی کرنے والے غیر نہیں ہیں، اپنے ہیں۔ کوفے کے اندر ایسا نہیں ہے کہ کوئی روم سے آ کر کے کوئی کہیں سے نہیں، وہی کوفے والے، وہی اپنے لوگ۔ انہوں نے جاسوسی کی کہ یہ ہو رہا ہے یہاں پر، یزید نے ابن زیاد کو بھیجا کوفے، اس نے آ کر کے سزائیں اور مختلف چیزوں کا اعلان کیا، لوگ بدلنا شروع ہوئے۔ دیکھیں محبت حقیقی نہیں تھی، معرفت نہیں تھی، لوگ تبدیل ہونا شروع ہوئے۔ اور نبت وہ آئی کہ جب غالباً 6 یا 7 ذلحج کو جناب مسلم نے کوفے کی مسجد میں نماز پڑھائی ہے مغربین کی، تو وہ مسجد جو چھلکا کرتی تھی نمازیوں سے، اپنے لیے لوگ شرف سمجھتے تھے نمائندہ امام حسین کے پیچھے نماز پڑھنا، آج صرف 30 آدمی تھے جناب مسلم کے ساتھ نماز میں۔ تاریخ نے فگر لکھی ہے، جناب مسلم جب نماز عشاء پڑھ کر کے چلے ہیں تو 10 لوگ تھے جناب مسلم کے ساتھ، اور جب باب الکندہ سے مسلم باہر نکلے ہیں تو اکیلے تھے۔ میں تفصیل سے نہ پڑھ سکوں گا، وقت زیادہ ہے، جلدی جلدی۔ جس دروازے سے چاہتے ہیں کوفے کے نکل جائیں فوج بیٹھی ہے، مسلم بھاگنا نہیں چاہتے ہیں، مولا کو اطلاع دینا چاہ رہے ہیں۔ اور یہ جملہ بھی شاید جناب مسلم کی معرفت کے اعتبار صحیح نہ ہو، مسلم جانتے ہیں کہ حسین ابن علی کو پتا ہے کوفے کے حالات کیا ہو گئے۔ بحث اس کی نہیں ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے، بحث یہ ہے کہ میں اپنی ذمہ داری پوری کروں، میں نے خط لکھا تھا، مجھے مولا نے بھیجا تھا، میں اپنی ذمہ داری کو پورا کروں۔ جدھر جا رہے ہیں فوج، جدھر جا رہے ہیں لوگ، رات بھر ٹہلتے رہے، دن آیا ایک ٹوٹی سی مسجد میں پناہ لے کر کے چھپ کے بیٹھ گئے، رات آئی تو پھر چلے، 2 دن اس طریقے سے گزرے۔ اب نوبت یہ ہے کہ بھوکے بھی ہیں اور پیاسے بھی ہیں۔ بنی ہاشم کی غیرت ہے جو کسی سے کچھ مانگنے پر روک دیتی ہے۔ جملہ سنیں آپ، یہ غیرت بنی ہاشم ہے کہ جو مانگنے نہیں دے رہی، حتیٰ یہاں تک ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ مسلم ایک چبوترے پہ جا کر کے بیٹھ گئے سر جھکا کے، کچھ دیر کے بعد دروازہ کھلا، ایک عورت ضعیفہ باہر آئی، اس نے دیکھا کوئی بیٹھا ہوا ہے، کہا شیخ تو کون ہے؟ یہاں مسلم ابن عقیل آئے ہوئے ہیں، کوفے کے حالات اچھے نہیں ہیں، شاید تجھے لوگ ابن زیاد کے سپاہی تجھے پکڑ لیں، اپنا گھر چلا، اپنے گھر چلا جا۔ جناب مسلم نے کچھ نہیں کہا، بیٹھے رہے۔ ہم نے مقتل میں دیکھا کہ جناب مسلم نے اشارے سے پانی مانگا، یعنی اتنی پیاس کے بعد بھی مسلم زبان سے مانگ نہیں سکے، اشارے سے پانی مانگا، کھانا تو بہت دور کی بات ہے، پانی بھی نہیں مانگا جا رہا، یہ بنی ہاشم ہے، اس نے ہمیشہ دیا ہے، لیا کہاں ہے؟ وہ اندر گئی، پانی لے کر کے آئی، ایک کاسا آپ کا دیا، جناب مسلم نے پانی پیا، بیٹھ گئے۔ ہاں ابھی یہ سن 60 کا کوفہ ہے، پانی مل گیا۔ کچھ دیر کے بعد حذیفہ پھر باہر آئی، دیکھا مسلم بیٹھے ہوئے، اب اس کا انداز بدل گیا، یہ جملے مقتل کے ہیں میرے نہیں ہیں، اس کا انداز بدل گیا، اس نے کہا سن مجھے یہ اچھا نہیں لگتا کوئی جوان میرے دروازے پر بیٹھا رہے۔ آپ مطلب سمجھ گئے ہوں گے اس کا کیا ہے، اس سے زیادہ میں نہیں کہہ سکتا، اپنے گھر چلا جا۔ مسلم نے سر جھکا کے آہستہ سے کہا جس کا گھر نہ ہو وہ کہاں جائے۔ پوچھتی ہے تم کون کہاں کے رہنے والے ہو، کون ہو؟ کام غریب الوطن ہے۔ کا وطن کہاں ہے؟ کا مدینہ۔ کا نام کیا ہے؟ کہ مسلم ابن حکیم۔ اتنا سننا کا تو انہوں نے ہاتھوں کو جوڑا، یہ مولا یہ گھر حاضر ہے، مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ مسلم ابن حکیم ہیں۔ آئے، علی کا بھتیجا ہے، سفیر حسین ابن علی ہے، اس کو عادات امامت کا پتہ ہے، پوری رات عبادت میں گزری۔ ایک ہلکی سی آنکھ لگی فریضہ سحری کے پہلے، اٹھے، یہ کہتے ہوئے اٹھے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو آئی، مولا پوری رات سوئے نہیں؟ کہا نہیں سویا تھا، تھوڑا سا سویا تھا کہ میں نے خواب میں چچا کو دیکھا کہ جو کہہ رہے تھے مسلم جلدی آؤ، اے مسلم الوہا العجل۔ کہا اس کے معنی میں سمجھ گیا کہ شاید اب وقت قریب آ گیا ہے، وضو کیا، پھر مصلی پر کھڑے ہو گئے، فریضہ سحری، نماز صبح۔ ابھی نماز صبح سے فارغ نہ ہونے پائے تھے تعقیبات سے کہ گھوڑوں کے ٹاپوں کی آوازیں، لشکر کی آواز مسلم کے کان میں آئی، مصلی سے اٹھے، ہتھیار سجنا شروع کیے۔ تو آنے کا خیریت؟ کا سن نہیں رہی ہوں آوازیں آ رہی ہیں، لگتا ہے لوگوں کو پتا چل گیا کہ ہم تمہارے گھر میں ہیں، اور میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے لوگ تمہارے گھر میں آ جائیں اور تمہاری بے حرمتی ہو۔ کیا کہنا سفیر حسین، کیا کہنا تمہاری غیرت کو سلام ہم مسلم، کہ تم نے کنیز کا اتنا خیال کیا۔ ابھی گفتگو ہو رہی تھی کہ لوگ اندر آئے، مسلم نے حملہ کیا، دشمن باہر گئے، اور خوب لڑے مسلم، کیسے نہ لڑتا، کیسے نہ لڑتا، یہ بنی ہاشم کی فرد ہے۔ لڑتے لڑتے گڑھا کھودا گیا، دشمن پیچھے ہٹے، مسلم آگے بڑھے، یہاں تک کہ پیر گڑھے میں پڑا گرے، تو کہا ہاذا اول الغدر، یہ پہلا دھوکا ہے۔ اسیر کیا گیا، لے کر کے آئے ابن زیاد کے سامنے، دار الامارہ پر کھڑے ہیں مسلم، پانی مانگا پھر پانی ملا، پینا چاہتے تھے کہ خون گرا، پھینک دیا پانی، دوبارہ مانگا، جب تین بار ایسا ہوا تو کہا کہ لو کان علی من الرزق المقسوم لشربتہ، اگر یہ میرے قسمت میں ہوتا تو پی چکا ہوتا۔ کیسے پی لیتے مسلم؟ آپ کو معلوم ہے مسلم کیا ہے؟ مسلم دیباچہ کربلا ہے، انڈیکس ہے کربلا کا، جو پوری کربلا میں آ رہا ہے تفصیل سے وہ سب مسلم میں اجمال پر۔ دار الامارہ سے مسلم کو اندر لے جایا گیا، ابن زیاد کے سامنے، کسی نے کہا امیر کو سلام کرو، اللہ رے غیرت مسلم، کہا امیر کو سلام کرو، فوراً آوازی مالی امیر سوا حسین، کوئی میرا امیر نہیں ہے سوائے حسین ابن علی کے، کہا سلام کرو یا نہ کرو تمہیں قتل کیا جائے گا۔ مسلم نے کچھ وصیتیں کی، اور اس کے بعد مسلم کو بالا خانے پر لے جایا گیا، اور وہاں سے مسلم کے ہاتھ پیر کو باندھ کے ڈھکیل دیا گیا۔ میں نے یہ جملہ اپنے استاد سے سنا، کہتے ہیں جب مسلم گرنے لگے تو رقیہ کا عراق، رقیہ کعبے کی طرف، اور آواز تھی السلام علیک یا ابا عبداللہ، ہواؤں کی گوش پر مسلم کا سلام چلا، حسین ابن علی راہ کربلا میں ہے، اچانک آواز تھی وعلیک السلام یا ابی۔ بس عزیزوں میں لیے تمام ہو گئی، آخری جملے ہیں وعلیک السلام یا اخی،
حسین کا دل تڑپ گیا، میرا سفیر مارا گیا، میرا بھائی مارا گیا، لیکن حسین ابھی خاموش ہے.
یہ قافلہ آگے بڑھ رہا تھا، امام حسین نے دیکھا دو لوگ کوفے کی طرف سے آ رہے ہیں، چاہا کہ یہ قریب آئے تو ان سے کچھ پوچھیں. انہوں نے امام حسین کی صورت دیکھی تو گھوڑے کو موڑ کے چلے گئے. جو امام حسین کے ساتھ ساتھی تھے انہوں نے سمجھ لیا کہ مولا کچھ پوچھنا چاہتے تھے. ان دو لوگوں کا تعاقب کیا، ان کو لے کر کے آئے، کہا تم کوفے سے آ رہے ہو؟ کہا ہاں. کہا چلو تم سے مولا کچھ پوچھنا چاہتے ہیں. کہا اسی لیے تو گھوڑا موڑ کے آ گئے. کہا کیوں، کیا ہوا؟ کہا حسین ابن علی سے کیسے کہتے کہ جب کوفے سے چلے تھے. دونوں لوگ سامنے آئے، امام حسین سے سلام، جواب سلام کا، تم کوفے سے آ رہے ہو؟ کہا ہاں مولا کوفے سے آ رہے ہیں. کہا تم کو میرے بھائی مسلم کی خبر ہے؟ کہا مولا ہے. کہا کیسا ہے مسلم؟ کہا مولا خیمے سے کچھ دور آ جائی انہوں نے. کہا نہیں بتا تو سارے کے سارے اپنے ہیں. کہا مولا کیا بتاؤں، وہ اتنا سمجھ لے جب میں کوفے سے نکلا تھا تو مسلم کی لاش کے پیروں میں رسی بندھی تھی. حسین ابن علی نے گریا کیا، خوب روئے حسین، یہ پہلا شہید ہے کربلا کا.
آپ کو معلوم ہے جناب مسلم کی زوجہ ابو الفضل العباس کی حقیقی بہن ام البنین کی بیٹی مولا خیمے میں آئے، جناب زینب سے کہا مسلم کی بیٹی کو بلاؤ حمیدہ، بچی کو بلایا، زانو بٹھایا، دست شب کا پھیرا، ہاتھ پھیر دس سر پر ہاتھ پھیرنے کے طریقے سے بچی پہچان گئی خاندان آل محمد کی بلی ہے. جیسے اس نے ہاتھ پھیرنے کا طریقہ دیکھا فوراً چہرے پر نظر کی، چچا خیریت تو ہے؟ ارے آپ کو ایسے ہاتھ پھیر رہے جیسے یتیموں کے سر پر پھیرا جاتا ہے. حسین نے بچی کو سیدھے سے لگا لیا، اے میری لاڈلی آج سے مجھے اپنا باپ سمجھنا. ارے کاش جب حسین نے یہ عمل انجام دیا ہے تو سکینہ نے نہ دیکھا. چار بھائی ہیں مسلم کے زوجہ کے، چار بھائی ہیں، سارے بھائی اپنی بہن کے سامنے ہیں، بہن سر جھکائے بیٹھی ہے، بھائیوں کی آنکھوں میں آنسو ہیں، لیکن نظروں سے بھائی اپنی بہن سے جملہ کہہ رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ جذبات بھائی کے، اے بہن گھبرا نہیں، مایوس نہ ہو، پریشان نہ ہو، ہمیں کوفے پہنچنے دے. عباس کے جذبات یہ ہیں، اے میری بہن گھبرا نہیں، مجھے کوفے پہنچنے دے. اگر تیرے شوہر کے خون کے انتقام میں عباس نے کوفے کی ہیر سے ہیر نہ بجا دی اور بہن کو بھی نہ